سنیچر 26 دسمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارتی وزیراعظم کا لاہور کا دورہ جتنا اچانک، اس سے اٹھنے والا تنقید کا طوفان بھی ویسا ہی زوردار. کئی تجزیہ کار دورے کو سفارتی جوا قرار دے رہے ہیں، مگر بھارت کی حکمران جماعت اسے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ گردانتی ہے.
This peace process has been revived and the manner in which the Prime Minister has revived.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. بھارتی وزیراعظم کی گزشتہ روز اچانک اور مختصر دورے پر پاکستان آمد پر جہاں پاکستانی سیاستدانوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا، وہیں بھارت میں بھی حکمران جماعت بی جے پی نے وزیراعظم نریندر مودی کے روس، افغانستان اور پاکستان کے مختصر دورے کو تاریخی قرار دیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی جماعت کانگریس نے اس پر شدید تنقید کی ہے. کیا نریندر مودی کا یہ دورہ سوچ سمجھ کر کھیلا گیا جوا ہے؟ اس کا احوال آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے. ادھر پاکستان میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کی پاکستان آمد پر وزیر اعظم پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ ہوں میرا کمل.
سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے سندھ میں رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر کہا کہ نواز شریف کی خاموشی سے یہ لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس میں ان کی رائے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 28 دسمبر کو کراچی آ رہے ہیں اور انہیں سندھ کے معاملات کے حل کے لیے اقدام کرنا چاہیے، اور اگر سندھ کا مسئلہ ختم نہ ہوا تو اس سے وفاق کے لیے بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے. گزشتہ روز وفاقی حکومت نے کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا.
افغانستان کے جنوبی شہر سنگین کو باغیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے افغانستان کی حکومتی فوج اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی اب بھی جاری ہے. کابل میں حکام کا کہنا ہے کہ افغان فوج کے جوابی حملے کے بعد حکومتی تنصیبات سے دباؤ کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی دیگر علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے. ادھر ہلمند میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز اب بھی دباؤ میں ہیں اور انہیں کمک کی اشد ضرورت ہے. آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ وکٹوریا صوبے میں کرسمس پر لگنے والی آگ میں 100 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حکام کے مطابق 98 گھر وائی دریا کے علاقے میں آگ کی زد میں آ گئے، جبکہ سیپریشن کریک میں 18 گھر نظر آتش ہو گئے ہیں. یروشلم میں پولیس کی ترجمان نے تسلیم کیا ہے کہ ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ترجمان نے الزام لگایا ہے کہ مقتول ایک اسرائیلی پولیس آفیسر کو چاقو مارنا چاہ رہا تھا. مغربی کنارے کے فلسطینی حکام نے واضح کیا ہے کہ ہلاک ہونے والا فلسطینی ہے جس کی تاحال شناخت نہیں ہو پائی. یہ یروشلم میں قتل کی تازہ لہر ہے جو چاقو کے مبینہ وار سے شروع ہوئی ہے. جاپان کا کہنا ہے کہ اس نے چین کے کوسٹ گارڈ شپ اور دو بحری جہازوں کے اپنے پانیوں میں داخلے پر بیجنگ سے باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. شمائلہ خان.
یہ وہ علاقہ ہے جو چائنا سی کے مشرق میں واقع متنازع جزیروں کے ساتھ ہے. جاپان کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ چین کے بحری جہاز اسلحہ اور گولہ بارود سے لیس تھے اور وہ تقریباً ایک گھنٹے متنازع شینکانگ جزیرے پر رکے رہے. جاپان کے مطابق یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسلحے سے لیس چینی بحری جہاز متنازع جزیروں کے پاس جاپانی پانیوں میں آئے ہوں.
جنوبی اسپین کے حکام نے بتایا ہے کہ گینی بساؤ کے ایک شخص کی چاقو کے وار سے ہلاکت کے بعد افریقی تارکین وطن نے کوڑے دانوں اور گاڑیوں کو آگ لگائی ہے. حکام کے مطابق 41 سالہ شخص کے قتل کے بعد صوبہ المیریا کے شہر میں احتجاج شروع ہوا جو بعد میں پرتشدد ہو گیا. پولیس کا خیال ہے کہ ہلاکت ٹریفک ایکسیڈنٹ کے تنازع پر ہوئی. ادھر عراقی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ رسول نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی حکومتی افواج، جنہیں امریکہ کی فضائی مدد حاصل ہے، نام نہاد دولت اسلامیہ سے شدید لڑائی کے دوران رمادی کے سرکاری کمپاؤنڈ کے نزدیک پہنچ گئی ہیں. یحییٰ رسول نے کہا کہ عراقی فورسز سرکاری کمپلیکس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور شہریوں کا نقصان نہ ہونے دینا ان کی ترجیح ہے. ایک فرانسیسی خاتون صحافی کو چین سے نکالا جا رہا ہے جنہوں نے چین کے صوبے شنجیان میں مسلمان اوغر اقلیت کے تناظر میں بیجنگ کی پالیسی کے بارے میں لکھا تھا. اورسلا گوٹیے ایک میگزین کے لیے کام کرتی ہیں. انہوں نے بتایا،
From the beginning, they wanted me to apologize.
شروع سے ہی وہ چاہتے تھے کہ میں دہشت گردی کا پرچار کرنے پر معذرت کروں. میں نے کہا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. جو میں نے لکھا ہی نہ ہو اس پر آپ مجھ سے معذرت کرنے کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو شروع سے ہی ایسا رہا، وہی سوال، وہی درخواست اور وہی جواب. میں قائل ہوں کہ وہ چین میں غیر ملکی پریس کو ڈرانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی سرکاری موقف سے مختلف بات کرے. مقامی صحافی ہوں یا بلاگرز، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی غیر ملکی صحافیوں کی.
Bloggers, they don't want anyone, and not even the foreign journalists.
سربیا میں پولیس نے سابق وزیر سمیت 79 افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس معاملے کو سربیا میں انسداد بدعنوانی کی وسیع ترین تحقیقات کہا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نیبوئے شو اسٹیفانوویچ کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں کے کئی اعلی افسران، وزارت داخلہ کے دو سابق افسران اور کئی موجودہ اور سابق میئرز گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں جن پر 7 کروڑ امریکی ڈالرز کے فنڈز میں خرد برد کرنے کا الزام تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ شام کے طاقتور باغی گروہ جیش الاسلام کے کئی رہنما فضائی حملے میں ہلاک۔ بھارت میں لو جہاد کی مہم میں کتنی سچائی؟ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام میں شامل ہے۔ پہلے ذکر اس سیاسی طوفان کا جو گزشتہ روز بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اچانک پاکستان کے شہر لاہور پہنچنے سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ عالمی سطح پر اس دورے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ مثلاً اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے بیان میں توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور بھارت دو طرفہ مذاکرات کے سلسلے کو برقرار رکھیں گے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات سے پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا۔ دنیا بھر میں تو پذیرائی ہو رہی ہے، مگر خود اپنے ملکوں میں دونوں وزرائے اعظم کی اس پہلے سے غیر اعلانیہ ملاقات پر لوگوں کی رائے منقسم ہے۔ بھارت میں کانگریس نے مخاصمانہ رویہ اختیار کیا ہے، تاہم کمیونسٹ جماعتوں نے بی جے پی یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر اعظم کی حمایت کی، جبکہ بعض تجزیہ کاروں نے مودی کے دورے کو جوا قرار دیا ہے۔ اسی پس منظر میں بی جے پی کے ترجمان ایم جے اکبر نے کہا کہ اب غیر معمولی انداز میں پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کا عمل بحال ہو چکا ہے۔
This peace process has been revived and the manner in which
امن کا عمل بحال ہو چکا ہے، اور جس انداز سے وزیر اعظم مودی نے اس عمل کو بحال کیا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ساری دنیا نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، امریکہ نے، اقوام متحدہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں سے اپنے تنازعات پر امن مذاکرات کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک ثبوت ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔
بی جے پی کے ترجمان ایم جے اکبر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں میں قومی ادارے کی بڑی جماعتوں نے امن کے عمل کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔
The potential of economic growth being achieved in quantum leap.
دن دونی رات چوگنی اقتصادی ترقی کے امکانات سارک کانفرنس کے سانچے میں رہتے ہوئے سب سے بہتر ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، یعنی پاکستان کی قومی دھاری کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہمیں اس پر بھی خوشی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی کمیونسٹ جماعتوں، یعنی سی پی آئی اور سی پی ایم نے مودی سرکار کی اس کوشش کا خیر مقدم کیا ہے۔ بہرحال بدقسمتی سے ایک دو سیاسی جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اس عمل کی مخالفت بھی کی ہے۔
یہ تھے بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ایم جے اکبر کے الفاظ۔ اور اسی تناظر میں میں نے دلی میں قائم ویو کنڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو اور سیاسی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین سے پوچھا کہ بھارت میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس وزیر اعظم نریندر مودی کے اچانک دورہ پاکستان پر تنقید کر رہی ہے، حالانکہ کانگریس خود پاکستان کے ساتھ امن کی خواہاں ہے، تو اب مخالفت کیوں؟
بالکل، اس میں جو اپنی ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں وہ بھی اس کے بیچ میں آ رہی ہیں، اور کیول کانگریس ہی نہیں، وامپنتھیوں کو چھوڑ کر کے، لیفٹ پارٹیز کو چھوڑ کر کے باقی تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے تنقید ہی ہوئی ہے اس سارے دورے کی۔ اس کی وجہ یا جو اس کے کارن وہ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے خیال ایک اس پہ سیاست ضرور کھیلی جا رہی ہے، اسی طریقے کی سیاست جس طریقے کی ایک زمانے میں بی جے پی والے کھیلتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ایک لحاظ سے ایک رول ریورسل ہوا ہے کہ جو چیزیں کانگریس پارٹی اپنے دور اقتدار میں کوشش کر رہی تھی وہ اب بی جے پی کر رہی ہے اور جس طرح کی پوزیشن بی جے پی نے لی ہوئی تھی وہ اب کانگریس اپنی ادا کر رہی ہے وہ رول تو ایک لحاظ سے اس کو کنٹینیوٹی بھی مانا جا سکتا ہے کہ جون سی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ ایک پیش رفت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جون سی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے تو یہ ایک لحاظ سے پولیٹیکل کنٹینیوٹی کا پروسیس ہی نظر آتا ہے
اور بھارت میں اس بات کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان مخالف نعرے پر انتخابات جیتنے والے نریندر مودی اب لگتا ہے کہ پاکستان سے تیزی کے ساتھ دوستی بڑھانے میں لگے ہیں
دیکھیں ایک تو میں کل وضاحت ضروری ہے کہ ان کا جو انتخابی مہم تھی اس میں تو اس طرح کا کوئی ان کا نعرہ نہیں تھا ان فیکٹ پاکستان کا ذکر شاید اکی دکی باری ہوا ہو اس سے زیادہ نہیں تھا زیادہ ان کا فوکس اپنے ڈیولپمنٹ اور اکنامک ایجنڈا کے اوپر تھا گورننس ایجنڈا کے اوپر تھا تو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری جو الیکشن کیمپین تھی وہ پاکستان مخالفت پر کری تھی میرے خیال یہ درست بات نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ بی جے پی کانگریس پارٹی یا جو اس زمانے کی سرکار تھی یو پی اے کی اس کے اوپر تنقید برابر کرتی تھی مسلسل کرتی تھی پاکستان کو لے کر کے لیکن جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا اب وہ رول ریورسل ہو گیا ہے جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس انیشیٹو کی مخالفت ہی کر رہے ہیں
اور بھارت کی بیوروکریسی اور دائیں بازو کے دانشور صحافی اور تجزیہ کار مودی جی کے لیے کیا کیا خطرات پیدا کر سکتے ہیں
نہیں دیکھیے سکیپٹیسزم تو بہت ہے میرے خیال ایک دورے سے ہم پہلے بھی کئی باری اس طرح کی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ ایک تہلکہ مچانے کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس سے ایک ماحول میں امپروومنٹ آتی ہے وہ اپنی جگہ بات درست ہے لیکن پھر جو حقیقتیں ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ان کے بیچ میں ایشوز ہیں اور وہ بہت کمپلیکس ایشوز ہیں جب ان کو میز پر آئیں گے اور جب ان پر بات چیت ہوگی تب بریک تھرو کیسے ہوگا میرے خیال اس چیز کو لے کر کے ایک بہت زیادہ سکیپٹیسزم ہے پہلی بات دوسری چیز ایک لحاظ سے جو شک اور شبہات ہیں پاکستان کے بارے میں بھارت میں اور شاید بھارت کے بارے میں پاکستان میں وہ اپنی جگہ جو کہ تو ہے اور اس میں کوئی ایسا خاص بدلاؤ نظر نہیں آتا تو وہ بھی ایک فیکٹر ضرور رہے گا جہاں تک جو رائٹ ونگ لوگ ہیں یہاں پر وہ تو کیونکہ مودی جی کے سپورٹر ہیں تو وہ اس چیز کا خیر مقدم کر رہے ہیں لیکن جو بیوروکریسی ہے اس میں ایک سکیپٹیسزم ضرور ہے لیکن کیونکہ اب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ ایک باری دوبارہ سے ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اڑنگا تو نہیں لگے گا لیکن خطرہ مودی جی کے لیے زیادہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک بہت انہوں نے ایک رسکی اسٹیپ لیا ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کر کے اگر کل کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا اور یہی چیز ان کو ایک لحاظ سے بلیک میل پر بھی ان کو اوپن کرتی ہے بلیک میل کے لیے کہ کل کو پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹ ایکٹرز نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے مودی جی کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے بھارت کے اندر اس کو بہت دھچکا پہنچا سکتے ہیں کوئی اٹیک کروا کر کے بھارت کے اندر تو میرے خیال یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا چیلنج رہے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر ان کی پولیٹیکل پوزیشن کیسی رہے گی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا تو دنیا بھر میں ان کو سپورٹ ملے گا اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ایڈونچرزم ہوا لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب وہ ملک اپنے لیے پاکستان کے اوپر اتنا دباؤ نہیں بنا پائے جب ان کے 2,500 سینک مرے افغانستان میں تو وہ بھارت کے لیے کتنا دباؤ بنا پائیں گے یہ ایک کھلا سوال ہے اور یہ چیزیں جو ہیں آگے چل کر کے ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو لیکن اگر یہ ہوئی تو پھر مودی جی کی جو سیاسی مشکلیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی.
یہ تھے سوشانت سیرین جو دلی میں قائم ویوکنڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو اور سیاسی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں. اور اسی ضمن میں میں نے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے کنسلٹنگ ایڈیٹر اور کانفلکٹ ریزولوشن یا تنازعات کے حل پر دسترس کے حامل تجزیہ کار سی راجا موہن سے پوچھا کہ بعض تجزیہ کاروں کے بقول وزیراعظم مودی نے پاکستان کے اچانک دورے سے ایک سیاسی جوا کھیلا ہے, تو کیا سیاستدان روز ہی ایسے خطرات مول نہیں لیتے؟
بالکل, سٹیٹ کرافٹ اور ڈپلومیسی میں آپ اپنا پورا جو ویریبل ہے دنیا میں ان سب کو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھوڑا بہت الگ ہے, لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو رسک تو لینا پڑے گا. یعنی کچھ لوگ دونوں دیشوں میں کہتے ہیں بھائی مت کرو, کچھ نہیں نکلے گا, کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو اس ماحول میں جو مودی صاحب نے جو کیا ہے, جو وہاں پہ سرپرائز وزٹ کیا اور انگیج کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ, تو ایک امید ہے شاید یہ کہیں ہم کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں. لیکن کوشش تو کرنی چاہیے, ویدر اس از سکسیسفل اور ناٹ, وہ ایفرٹ جو ہے جو وہ ایک اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں.
اس قسم کی سیاست میں خاص کر مشکل قسم کی سفارتکاری میں خطرات تو ہوتے ہیں, مگر ایک سمجھدار انسان, ایک سٹیٹس مین یا مدبر محتاط طریقے سے خطرات مول لیتا ہے. بہرحال جیسا کہ آپ نے بھی کہا, تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم مودی کس طرح محتاط ہیں؟
جو آپ کا مودی کا جو پہلے جو مئی 14 میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا, باقی سب ساؤتھ ایشین لیڈرز کو, اور اس کے بعد جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد کینسل ہو گیا ٹاکس, لیکن اس سال میں ایک پہلے اس سال کے پچھلے 12 مہینوں میں انہوں نے ایک کنسسٹنٹ کوشش رکھی ہے نواز شریف صاحب سے بات کریں ٹیلی فون پہ جب بھی موقع ملے. اوفا میں کوشش ہوئی تھی, اس کے بعد اب پیرس میں. تو یہ جو ایفرٹ جو ہے, بہت لوگوں نے اس کو ہسٹورک بولا, لیکن جو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جتنا کم وزٹ ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں, یہ صرف 8th وزٹ ہے انڈیا سے پاکستان کو پرائم منسٹریل لیول پہ. تو یہ ضروری ہے, جو ہسٹورک بات نہیں کرنا چاہیے, ہم کو ایک روٹین ہونا چاہیے, ایک ریگولرلی ہونا چاہیے وزٹ, جیسا ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک شارٹ نوٹس پہ گئے ہیں, ویسے نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے, جیسا منسٹرز کو بھی جانا چاہیے. تو پورا ہمارے پڑوس میں جو سب کانٹیننٹ میں جو ہے یہ ڈپلومیٹک فارملزم جو بن گیا تھا پچھلے بہت سالوں سے, اس کو ہٹ کر کے ہم ایک انفارمل فریکوینٹ اور ریگولر انٹریکشن تو کرنا چاہیے. تو ایک نئی فلسفی مودی صاحب ڈپلومیسی پہ, انڈین ڈپلومیسی میں لا رہے ہیں.
اچھا راجا موہن جی, اس وقت مودی سرکار کے لیے اگر مخالفت ہو سکتی ہے تو جو بھارت میں حزب مخالف ہے, جو اپوزیشن ہے, کانگریس پارٹی, وہ ظاہر ہے کہ مخالفت کر سکتی ہے, لیکن خوش قسمتی سے کہہ لیجئے کہ پاکستان کے ساتھ امن کے معاملے میں کانگریس جو ہے اس کا بھی وہی سٹانس ہے, وہی موقف ہے کہ امن ہونا چاہیے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان, تو اس طرح نریندر مودی کے لیے تو کام آسان ہو جاتا ہے نا؟
جی, آئی مین یہ جو نا کچھ پارٹیز ہیں اپوزیشن پارٹیز, تو ان کا تو دھرم ہوتا ہے اپوز کرنے کا, تو کچھ وہ ٹیکٹیکل لیول پہ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں, جو مودی کا سب سے بڑا دشمنی پارٹی ہے ہمارا کمیونسٹ پارٹیز ہے انڈیا میں, لیکن انہوں نے ویلکم کیا اس ڈسیشن کو.
جی,
تو یہ جو ہے پچھلے 15-20 سال میں آپ دیکھیں بھارت میں ہر سرکار رہ چکے, ہر طریقے کی, ہر رنگ کے سرکار, اس میں ہر پارٹی اس میں شامل تھے. سب کے سب, جب تک آپ گجرال صاحب سے شروع کریں گے تو سب لوگوں نے ایک کسی طریقے سے کوئی طریقے نکالنا ہے, ہم کو ڈھونڈنا ہے کس طریقے سے ہم پاکستان کے ساتھ امن میں رہ سکتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس رہی ہے, تو سرکاریں آئیں سرکاریں گئی ہیں. لیکن اب جو فرق جو ہے, جو پہلی بار راجیو گاندھی کے بعد ایک لیڈر ہے بھارت میں, ایک اسٹرانگ لیڈر ہے, ان کا میجورٹی ہے, اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, تو ایک نئی موقع جو ہے, جو ان کا جو انٹرنل اسٹرینگتھ جو ہے وہ ایک فائدہ کے لیے, ہم فائدہ ان کے لیے ایک اسٹرانگ پوائنٹ بنتا ہے. تو اب تک پچھلے 18 مہینے میں تو ان کا تو اوپر نیچے ہو گیا, لیکن اب ایک کنسسٹنٹ پالیسی انہوں نے اپنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں تو یہ ایک آگے بڑھ سکتا ہے پیس پروسیس.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھارت میں سخت گیر ہندو تنظیمیں ہیں, ریڈیکل ہندو تنظیمیں ہیں, وہ کوئی رکاوٹ ڈالیں گی اس پروسیس کو, اس عمل کو آگے بڑھانے میں؟
نہیں دیکھیے اسے دونوں طرف بہت لوگ ہیں ان کا جو اس کو اسکیپٹکس ہیں کہیے جو مانتے نہیں ہیں کوئی کن لوگوں نے اس کو استعمال کیا اپنا پولیٹیکل ریزنز کے لیے لیکن اب تین مہینے کے پہلے آر ایس ایس جو ہے انہوں نے ان کا اینوئل کانکلیو ہوتا ہے اس میں بولا بھائی اپنا پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبندھ سدھارنا اچھی بات ہے ہم اس کو ایک فیملی طریقے سے دیکھنا چاہیے یہ نہیں بھائی یہ کنفرنٹیشن اچھا نہیں ہے تو یہ بھی بات کہی انہوں نے لیکن کچھ لوگ ان کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں بہار کیمپین میں تو دوسری طرف گیا تو یہ اسٹیٹسمن کا یہ بات بنتا ہے جو یہ ذمہ داری بنتا ہے آپ اسپیس کس طریقے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں اب واجپئی کے زمانے میں بھی یہی پرابلم تھا بہت لوگ تھے انہیں کی پارٹی میں انہیں کی سرکار میں بھائی آپ جو کر رہے ہو صحیح نہیں ہے لیکن ایک بار آپ گینز دکھائیں اس پروسیس میں ایک بار آپ دکھائیں گے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو انیشیل فیز میں نہیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں سپورٹ کریں گے تو وہی رسک ہے اسی سے ہم نے بات شروع کیا تھا جو رسک تو ہے بالکل لیکن کس طریقے سے ہم کچھ رسک لیں گے کچھ پازیٹیو ریزلٹس لے آئیں گے اس کے بعد سپورٹ بیس وائڈن کریں گے.
اچھا مودی جی نے رسک لیا خطرہ مول لیا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کے لیے تو زیادہ بڑے خطرے ہیں مثلا فوج کے جو ہاکس ہیں وہ موجود ہیں انتہا پسند لشکر ہیں جماعت الدعویٰ جیسے لوگ جو بھارت سے جنگ چاہتے ہیں تو نواز شریف نے بڑے اس پہ خطرے کا سامنا ہے انہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے یہ ہر دیش میں ہوتا ہے جو کمپیٹنگ فیکشنز ہوتے ہیں کمپیٹنگ پاور سینٹرز ہوتے ہیں پاکستان تو کوئی الگ بات تو نہیں ہے. دیکھ آپ دیکھیے مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ تھے سب سے زیادہ پروگرس ہوئی پیس پروسیس میں مشرف صاحب نے ایک جنگ بھی کیا بھارت کے ساتھ وہ کارگل کی وہ بھی لڑائی بھی ہو گئی تھی لیکن 2004 اور 2006 اور 7 کے بیچ میں سب سے بڑا پروگرس ہوا بھارت اور پاکستان کے سمبندھوں میں وہ مشرف صاحب نے کیے وہ ہمیں کے لیڈرشپ پہ نہیں ہوا نا یہ نہیں وہ کوئی سولین لیڈر ان کا تو کوئی اس سمے پوزیشن میں نہیں تھے لیکن اب جو ہے جو سولین گورنمنٹ ہے شاید ملٹری ان کو سپورٹ کرے گا نہیں آپ زیادہ جانتے ہیں میرے سے لیکن آج جو نیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں جو جانجوا صاحب جنرل صاحب وہ آرمی سے ریٹائر ہو گئے ہیں ترنت اس میں داخل کیا ان کو اس نوکری میں تو یہ شاید ایک اچھی موقع ہے بھارت کو ایک ملٹری کا ریپرزینٹیٹو ہے ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کر رہے ہیں وہ شاید اپنا پرائم منسٹر کو اور اپنا آرمی چیف کو ایک ہی طرف ان کو دونوں کے بیچ میں ایک جو بھی ان کا دونوں کا رائے ہے جو ہمارے سامنے وہ لا سکتے ہیں اور ہم کے ساتھ بات کر سکتے ہیں.
دلی سے تھے یہ تھے سی راجا موہن جو بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے کنسلٹنگ ایڈیٹر ہیں اور کانفلکٹ ریزولوشن یا تنازعات کے حل پر دسترس رکھتے ہیں. جس طرح بھارتی ذرائع ابلاغ میں حکومت پر نریندر مودی کے پاکستان کے دورے کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے اسی طرح مگر ذرا ٹھیک کے انداز میں پاکستان میں بھی ذرائع ابلاغ میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ بھارتی وزیراعظم اور ان کے وفد کے ارکان بغیر ویزے کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ نے بی بی سی کو بتایا کہ ویزا ضروری ہے مگر حکومت کے پاس قانونی طور پر ویور یا استثناء دینے کے اختیارات ہوتے ہیں. نجم الدین شیخ
جو باہر سے آتے ہیں اور اس پاسپورٹ پہ آتے ہیں جس ملک کے ساتھ ہمارے ویزا ویور اگریمنٹ نہیں ہے ان کو ویزا لگوانا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ کوئی نایاب مثال نہیں ہے کہ اگر کوئی فورن لیڈر شارٹ نوٹس پہ آنا چاہ رہا ہے تو ہم ویزا ریکوائرمنٹ کو ویو کریں اور پرائم منسٹر کی ایگزیکٹو اتھارٹی میں یہ ضرور موجود ہے کہ وہ اپنے منسٹر آف انٹیریئر اور پاسپورٹ آفس سے کہیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ ویزا کے بغیر ایڈمٹ کریں گن لیں اور یہ اس کا یقین رکھیں کہ جتنے لوگ آئے اتنے لوگ چلے گئے. اس یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یورپ میں بہت ہوئی ہے آسیان کے ممالک کے درمیان بہت ہوئے ہیں کیونکہ شارٹ نوٹس پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اور امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ اس میں کیا بھی جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ساتھ کے ساتھ ہماری ایک اگریمنٹ بھی ہے جس میں کچھ لوگوں کے لیے پارلیمنٹیرینس کے لیے مجھے جہاں تک یاد ہے فورن سیکرٹریز کے لیے اور لیجسلیٹرز کے لیے کچھ جرنلسٹ کے لیے ہم نے ویزا ویور اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ایک سارک ملک سے دوسرے سارک ملک جا رہے ہیں. تو یہ ویزا ویور ایک تو جو ہماری ساتھ کی ارینجمنٹ ہے اس کے تحت بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر کی یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ویزا ویور کر لیں جب وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی شارٹ نوٹس پہ وزٹرز کو وہ انٹرٹین کریں.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
کریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور کھیلوں کے حوال کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ محمد عامر کے معاملے پر تنازع ختم ہو گیا ہے اور پاکستانی ون ڈے ٹیم کے کپتان اظہر علی اور بیٹسمین محمد حفیظ طبیعتی کیمپ میں واپس آ گئے ہیں.
دونوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیے گا ابھی پریکٹس میں آ رہے ہیں تو اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے.
چیئرمین شہریار خان نے محمد حفیظ اور اظہر علی پر یہ واضح کر دیا ہے کہ فی الحال عامر کو کیمپ میں بلایا گیا ہے لیکن ٹیم میں ان کی سلیکشن کی صورت میں بھی انہیں عامر کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پی سی بی کے حکام سے ملاقات کے بعد محمد حفیظ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ ان کے موقف کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے.
میرا سٹانس بڑا سمپل تھا اور ہے اور ساری زندگی وہ رہے گا کہ پاکستان کی کرکٹ کھیلنے کا جو پرائیڈ اور انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی بھی شخص کرپشن کی وجہ سے خراب کرے اور اس کو بیچ دے اس کو دوبارہ سے کبھی بھی زندگی کے اندر وہ موقع نہیں ملنا چاہیے.
نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو کرائسٹ چرچ میں ہونے والے پہلے ون ڈے میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. ادھر آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میلبرن میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 300 کے نقصان پر 345 رنز بنا لیے ہیں. میزبان ٹیم کی جانب سے جو برنز اور عثمان خواجہ نے سینچریاں سکور کی ہیں. ڈربن میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کپتان ایلسٹر کک بغیر کوئی رن بنائے ڈیل سٹین کی وکٹ بنے. انگلش پریمیئر لیگ میں آج 10 میچز کھیلے جا رہے ہیں. مینچیسٹر سٹی کے مینیجر مینوئل پیلوگرینی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم ٹائٹل جیتنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. سٹی پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر ہے اور ٹاپ ٹیم لیسٹر سے 6 پوائنٹس پیچھے ہے. ادھر بورنموتھ کی ٹیم لیگ میں پہلی بار سامنا کر رہی ہے کرسٹل پیلس کا جس نے اب تک ہونے والے 16 میں سے 11 میچز جیت لیے ہیں. اسکاٹش پریمیئر لیگ کے 5 میچز بارش کے سبب میدان گیلا ہو جانے کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے ہیں.
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی. بھارت میں لو جہاد کی مہم میں کتنی سچائی ہے؟ پاکستان میں مسیحی مذہبی موسیقی کا نیا تجربہ دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ ذرا دیر میں آنے کو ہیں. اس وقت سیربین میں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ.
وزیر اعظم کی گزشتہ روز اچانک اور مختصر دورے پر پاکستان آمد پر جہاں پاکستانی سیاستدانوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا وہیں بھارت میں بھی اپوزیشن کی جماعت کانگریس نے اس پر شدید تنقید کی ہے. پاکستان میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نریندر مودی کی پاکستان آمد پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. افغانستان کے جنوبی شہر سنگین کو باغیوں سے کے قبضے سے چھڑانے کے لیے افغانستان کی حکومتی فوج اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی اب بھی جاری ہے. آسٹریلیا میں حکام کا کہنا ہے کہ وکٹوریا صوبے میں کرسمس پر لگنے والی آگ میں 100 سے زیادہ مکانات جل گئے ہیں لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یروشلم میں پولیس کی ترجمان نے تسلیم کیا ہے کہ ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. ترجمان نے الزام لگایا ہے کہ مقتول ایک اسرائیلی پولیس آفیسر کو چاقو مارنا چاہتا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
عبداللہ فاروقی سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. شام کے طاقتور باغی گروہوں میں سے ایک جیش الاسلام کے کئی رہنما دارالحکومت دمشق کے جنوب میں ہونے والے فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. تجزیہ نگار اسے باغیوں کے لیے ایک دھچکا اور شام کے سیاسی حل کے لیے ہونے والی ابتدائی کوششوں کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
شام کے طاقتور باغی گروہوں میں سے ایک جیش اسلام کے کئی لیڈرز دارالحکومت دمشق کے جنوب میں ہونے والے فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. شام کی فوج اور باغیوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں جیش اسلام کے بانی 44 سالہ زارون علوش بھی شامل ہیں. العربیہ ٹی وی کے مطابق جیش اسلام کے نائب رہنما بھی اس فضائی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. جیش اسلام نے اسام البویدانی جنہیں ابو حمام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کو اپنا نیا کمانڈر نامزد کر دیا ہے. ان کا تعلق دمشق کے قریب ایک قصبے ڈوما سے ہے. دوسری جانب روس اور قطر شام کے صدر بشار الاسد کے مستقبل پر اپنے اختلافات پر مصالحت کرنے میں ناکام رہے ہیں. قطر کے وزیر خارجہ خالد بن محمد العطیہ نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ صدر بشار الاسد جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں لازمی جانا ہوگا.
ہم جانتے ہیں کہ روس شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے طاقت کے استعمال کے خلاف ہے اور روس سیاسی عمل کے جاری رہنے پر اصرار کرتا ہے. اسی دوران روس کہتا ہے کہ وہ خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملوث ہے. ہمارے خیال میں بشار الاسد اور ان کی غیر انسانی حکومت دہشت گردی کے اہم سپانسرز میں سے ہیں.
اپنے قطری ہم منصب سے ملاقات کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ ان کے اور خالد بن محمد العطیہ کے درمیان اب بھی بشار الاسد کی قانونی حیثیت پر اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن مسٹر لاوروف نے کہا کہ دونوں ہی جلد از جلد اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ امن مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر متفق ہیں.
آج بات چیت کے دوران ہمارا اپنے قطری ساتھیوں کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں تاکہ شامی حزب اختلاف کے ایک وفد کو تشکیل دیا جائے اور مذاکرات کا آغاز تعمیری انداز میں ہو سکے. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم مدد کے لیے عملی اقدامات لینے پر متفق ہیں.
بیروت میں بی بی سی کی نامہ نگار لائنا سنجاب کا کہنا ہے کہ زارون علوش کی ہلاکت روس اور شامی حکومت کی جانب سے واضح پیغام ہے کہ جب بھی اگر امن مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مذاکرات کی میز پر کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہیں. روس شام کے صدر بشار الاسد کا حامی ہے اور اس نے دہشت گرد باغی گروہوں کی ایک فہرست پیش کی ہے اور جیش اسلام ان میں سے ایک ہے. اس گروہ کا دمشق کے مضافات میں مشرقی غوطہ کی بیشتر زرعی پٹی پر کنٹرول ہے اور یہی گروہ جنگ کے آغاز میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو اپنے علاقے سے نکال باہر کرنے میں کامیاب رہا تھا. سرکاری ٹی وی پر شامی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے علوشی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک خصوصی آپریشن کیا. بعض سرگرم کارکنوں کے مطابق یہ فضائی حملے روس نے کیے. تجزیہ نگار اسے باغی افواج کے لیے ایک دھچکا اور سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے ابتدائی کوششوں کو خطرہ قرار دے رہے ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اور اب حالات حاضرہ سے ذرا ہٹ کر موضوعات. پاکستان میں روایتی طور پر چرچ میوزک یا کلیسائی گیت مقامی لوک موسیقی اور مغربی طرز کی دھنوں پر تیار کیے جاتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں ایک ایسا میوزک بینڈ کام کر رہا ہے جو پاکستانی مسیحی نوجوانوں کے ساتھ اپنی مخصوص موسیقی کا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں مسیحی ہونے کے ناطے مذہبی موسیقی تخلیق کرنے کا تجربہ کیسا ہے، اس بارے میں سنتے ہیں ہماری ساتھی نخبت ملک کی رپورٹ جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
پاکستان سے ابھرنے والا یہ ایک ایسا میوزک بینڈ ہے جس نے یہاں گاسپل میوزک بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے. اس گروپ کے 6 ممبرز یوں تو موسیقی کے شعبے سے مختلف پیشہ ورانہ حیثیتوں میں منسلک ہیں، لیکن اپنی ان صلاحیتوں کو وہ اپنے مذہب کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. بینڈ کے گروپ لیڈر اینتھنی سشیل شاہ کہتے ہیں کہ موسیقی ان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے.
کیونکہ میوزک چرچ میں ہے ہمارے،
आप ये कह लें कि जब हम एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी का उठ के चर्च जाता है जहाँ वो बाइबल के बारे में सीखता है वहाँ म्यूजिक भी उसके कान में पड़ रहा होता है। दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करके काम करते हैं मैसेजेस पे, हम जो मैसेज अपना डिलीवर करना चाहते हैं पीस का, लव का, पाकिस्तान के इमेज का, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के इमेज का पाकिस्तान में, उसको हम बहुत क्लियर करके खोल के सब चीज़ों को बताते हैं ताकि वो सब लोगों को समझ आए।
ताहम अपना ये पैगाम लोगों तक पहुँचाना उनके लिए इतना आसान नहीं है।
हालिया कुछ सालों में पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों खुसूसन मसीही कम्युनिटी को मजहबी मुनाफरत और दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता रहा है। मुल्क में मौजूद सिक्योरिटी खदशात ने इन अफराद की आम जिंदगी खुसूसन मजहबी तकरीबात के तरीक़ेकार को खासी हद तक तब्दील कर दिया है।
हालेलुया बैंड पाकिस्तान में मजहबी तकरीबात की मुनासिबत से मुख्तलिफ चर्चेज में परफॉर्म करते हैं, लेकिन मुल्क में कायम मसीही इबादतगाहों पर होने वाले हमलों के बाद पाकिस्तान में चर्च के अंदर और इसके इर्द गिर्द माहौल यकसर तब्दील हो चुका है।
पड़ी हुई नजर आ रही है, इनको भी खत्म करें और इबादत के दौरान में भी आपने चौकस रहना।
मुल्क में क्रिसमस के त्यौहार के लिए चर्च में खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए पाकिस्तान शालोम यूपी चर्च के पादरी इंचार्ज डॉक्टर खालिद हिदायत कहते हैं कि मुल्क की फिजा में तनाव तो है लेकिन यहाँ बसने वाले तमाम मजाहिब के लोग अब खौफजदा हैं।
पूरा पाकिस्तान खौफ में है और जब से यूहन्नाबाद में वाकया हुआ है, हादसा हुआ है, उस वक्त से तो ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। फिक्र तो यही है कि कोई हमलावर ना आ जाए। हर संडे SHO साहब आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, तो वो हदायत जो है वो जारी करते हैं। हमारी मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, ऐसे लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है कि जो हमारी मेंबरशिप है उनसे पूरे पूरे वाकिफ हों।
रब जाने ये तो मैं सबको ही आता होगा।
पाकिस्तान में मसीहियों की तकरीबन 2% आबादी को लाहक ऐसे खदशात और खौफ के बावजूद हालेलुया म्यूजिक बैंड मसीही नौजवानों के साथ अपनी मौसीकी का ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। रॉक मौसीकी की तर्ज और मगरबी साजों के साथ वो अपने गीतों को उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में तख्लीक करते हैं ताकि इसे सोसाइटी के मरकजी धारे या मेन स्ट्रीम में जगह मिल सके। इस बैंड के मेंबर वकार पीटर गिल कहते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अमन की बात करने वाले ना जाने क्यों गॉस्पल म्यूजिक या मसीही मजहबी मौसीकी के रुझान पर बात नहीं करते।
अगर कहीं पीस फेस्टिवल का नाम आता तो मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे क्रिश्चियन म्यूजिक का नाम क्यों नहीं आता। हमारा मानना यह कि जिस तरह अगर आप सूफी म्यूजिक को देखें उसके फेस्टिवल्स होते हैं पूरी दुनिया में, वो लोग रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बहुत ख्वाहिश है ये और हमारी बहुत ज़्यादा दुआ है कि इसी तरह से क्रिश्चियन म्यूजिक को भी दुनिया में जगह जगह फेस्टिवल्स पे रिप्रेजेंट किया जाए। आप इसको सोचें कि यार इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, ये खुदा का काम है, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कमर्शियल से, तो शायद लोग भी इसको एक्नॉलेज करें और शायद वो मेन स्ट्रीम में चलना शुरू हो जाए।
नुखबत मलिक, BBC लाहौर।
पाकिस्तान में कलीसाई म्यूजिक के बाद अब चलते हैं भारत, जहां हिंदू नजरियाती तंजीमों ने हाल ही में लव जहाद नामी मुहिम के तहत मुसलमान लड़कों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हिंदू लड़कियों को प्यार का झांसा देकर मुसलमान बना देते हैं। इन तंजीमों ने हिंदू लड़कियों को ऐसे लड़कों से बचने की तलकीन भी की। क्या इन इल्ज़ाम में वाकई कोई सच्चाई है या ये महज मुसलमानों को सियासी और समाजी हदव बनाने की कोशिश है? BBC हिंदी सर्विस की देविया आर्या ने इसका जायजा अपनी इस रिपोर्ट में लिया है।
सुरहिता बंगाली हिंदू हैं। 1984 में उनकी शादी वजाहत करीम से हुई, 6 साल के लंबे अफेयर के बाद। उस दौर में अगर आप अपने धर्म के बाहर शादी करें तो उसको कैसे देखा जाता था? आपको आपके दिमाग में ये बात तो जरूर रही होगी।
इस दौर से ज्यादा बेहतर था माहौल।
किस तरह से
दौर में बेहतर? इस दौर से था कि हम लोग जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और न सिर्फ हमारे एज ए कपल हम लोग बल्कि कई और कपल्स भी थे जो कि इंटर रिलीजियस में अफेयर्स चल रहे थे और सारे टीचर्स को पता था, सारे टीचर्स हम लोगों को सपोर्ट करते थे। उस समय मीडिया में ये सब चीजें कभी इतनी प्रोमिनेंटली, बल्कि हम तो गोरखपुर की पढ़े हुए हैं और ये मंदिर से काफी यहाँ पे तब भी मंदिर का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, अब इट इज मोर लाइक जैसे बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया में जैसे हम लोग देखते हैं लोग कैसे कमेंट करते हैं, बड़ा पर्सनल हो जाते हैं. जैसे फेस टू फेस आप एक इंटर रिलीजियस कपल के साथ बड़े नॉर्मली बिहेव करेंगे, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तब आप सोचेंगे कि उनके मतलब कई चीजें आपको खलेंगी या ये लगेगा इसने क्या कन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, आपके मन में कई सवाल आएंगे.
सुरहिता ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो अब भी हिंदू रीति रिवाज निभाती हैं और दुर्गा पूजा के लिए मायके जाती हैं. पर शादी के वक्त क्या इसका दबाव था?
मेरी शादी के पहले भी मेरी फादर इन लॉ आल्सो जस्ट आस्क्ड मी दिस वन क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन गॉड.
सुरहिता बता रही थी कि शादी से पहले उनके होने वाले ससुर ने उनसे बस इतना पूछा कि क्या वो भगवान में यकीन करती हैं. उन्होंने कहा हाँ. फिर पूछा कि क्या वो मानती हैं कि सबका भगवान एक है. सुरहिता ने कहा हाँ. बस ससुर ने और कुछ नहीं पूछा. ये सब नहीं पूछा कि क्या वो सिंदूर लगाएंगी या बिछिया पहनेंगी या रमजान में रोजे रखेंगी, नमाज पढ़ेंगी. उनके ससुर बस इतना चाहते थे कि सुरहिता मूर्ति पूजा में यकीन ना रखती हूँ.
तो वैसे भी हम लोगों के घर में भी नहीं होता मोर ऑफ निराकार पूजा वाला, वही दुर्गा पूजा के टाइम पे एक बार 9 दिन का, वो भी मोर ऑफ अ सोशल कस्टम.
मुंबई के करीम खान ने जब 10 साल तक चले अफेयर के बाद संगीता से शादी करनी चाही तो चुनौती दूसरी थी.
हमारी मदर का सोचना ऐसा था कि ठीक है, तो एक लड़की से, तुम हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो, ठीक है वो दिखने में अच्छी नहीं है, लेकिन एक लड़की हमारे खानदान की हो जो दिखने में अच्छी हो, मुस्लिम हो, तो इस तरह तुम दूसरी शादी भी करो. मैंने कहा नहीं, मैं कोई लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं होती है, जो एक ले आए दो ले आए.
करीम की माँ काफी समय तक मुस्लिम लड़कियां देखती रही, पर करीम के परिवार में इससे पहले दूसरी शादी किसी ने ना की थी और ना ही करीम ने की. अब उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, एक बेटी भी है.
हमारे बीच मजहब को लेके कोई बात नहीं हुई, मैंने उनको कभी फोर्स भी नहीं किया तुम ये करो वो करो, वो अपनी लाइफ जीती हैं, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ. हम लोग क्या है, ये कहाँ से होता है ये भी मैं आपको बता दूँ. मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हम लोग जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं या कहीं दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती है काफी, तो वहाँ पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे क्लासमेट थे सब हिंदू थे, तो उनके साथ कल्चर अच्छा लगने लगता है, उनका रहना सहना, साफ सफाई ना, उनके अच्छे कपड़े पहनना, उनके अच्छे टिफिन बॉटल्स, सारी चीजों से एक गरीब लड़का मुतासिर होता है या मुस्लिम कम्युनिटी से आया हुआ लड़का जिसने ये सब नहीं देखा है वेस्टर्न चीजें, वो देखकर काफी मुतासिर होता है. ज्यादातर मैंने ये देखा कि स्कूल लाइफ में ही हो जाते हैं अफेयर, तो शादियां हो जाती हैं.
पर करीम अब नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी किसी और धर्म के लड़के के साथ हो.
ये हुआ कि कल्चर का फर्क तो रोज महसूस होता है, खाने को लेकर होता है, कभी कभी त्योहारों को लेकर होता है, जैसे होली आई दिवाली आई, वो नहीं हो पाता मिक्सअप के यार ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और लगता है कि अपनी कास्ट में ही करना चाहिए. अब ये प्यार जो है एक एज में अच्छा लगता है, आज जाके रियलाइज होता है कि हमने ठीक किया, बुरा नहीं किया, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था.
रहन सहन खाने पीने के तौर तरीके अलग होना तो अंतर जातीय विवाहों में भी होता है. लव जिहाद के परिवेश में तो मूल सवाल धर्म परिवर्तन का ही है. सुरहिता के पति वजाहत करीम के मुताबिक ज्यादातर लोग सकारात्मक सोच रखते हैं और दो धर्मों के बीच बिना धर्म परिवर्तन के ही विवाह होते रहे हैं. डॉक्टर वजाहत के मुताबिक ये सब अच्छे लोगों की चुप्पी की वजह से फैल रहा है. अच्छे लोगों की तादाद ज्यादा है पर वो बोलते नहीं हैं. बुरे लोग हैं कम पर वो ज्यादा जोर देकर बोलते हैं, इसलिए अपना दबदबा बना लेते हैं. अच्छे लोग हिम्मत नहीं कर पाते, वरना दुनिया में सबसे मजबूत कोई चीज है तो वो प्यार है. दिव्या आर्य, BBC दिल्ली.
और अब दूसरा पहलू के साथ नामा निगार शकील अख्तर.
क्रिसमस के मौके पर पापा रोम ने वेटिकन से अपने खिताब में इस बात पर तश्वीश जाहिर की कि मशरिक वस्ता के जिस खित्ते में ईसा मसीह पैदा हुए और जिस खित्ते में मसीही मजहब जहूर में आया और पूरी दुनिया में फैला, आज ईसाईत उसी खित्ते में खात्मे की दहलीज पर है. अभी चंद अशरे कबल तक इस खित्ते में सिर्फ ईसाई ही नहीं, यहूदी, पारसी और दूसरी मजहबी अकलियतें बड़ी तादाद में आबाद थीं. 2015 के क्रिसमस के मौके पर जंगजदा दमिश्क का एक मंजर कल TV चैनलों पर पूरी दुनिया में नशर किया गया. तारीकी में डूबे हुए इस हसीन तारीखी शहर में कुछ सहमे हुए बच्चे और उनके वालदैन अपने रवायती लिबासों में मलबूस क्रिसमस मना रहे थे. जब से अमरीका और दूसरे मगरबी मुल्कों ने शाम में खाना जंगी को फरोग दिया है, तब से वहां मजहबी अकलियतों को इंतहाई गैर इंसानी हालात का सामना है. داعش کی شکل میں شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر ایسے سنی مذہبی جنونیوں کا قبضہ ہے جنہوں نے اپنے مخالفین اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جبر، ظلم، تشدد اور غارت گری کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی ماضی میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ داعش نے مذہبی منافرت اور تشدد کو ایک ایسی غیر انسانی سطح پر پہنچا دیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ داعش کا مقصد سیاسی ہے لیکن اس کی بنیاد مذہبی جنون اور نفرت پر قائم ہے۔ کرسمس سے چند روز قبل برونئی کے مسلم حکمران نے ایک نیا قانون نافذ کیا جس کے تحت ان کی سلطنت میں اگر کوئی بھی شخص کرسمس منائے گا یا کسی کے پاس ایسی کوئی شے پائی جاتی ہے جو کرسمس منانے میں استعمال ہوتی ہو تو اسے 5 برس قید کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے۔ کرسمس پر کسی کو مبارکباد کے پیغام پر بھی سزا کا اہتمام ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب شام، عراق، ایران، مصر، مراکش، اردن، یمن اور فلسطینی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں عیسائی، یہودی، پارسی، یزیدی، دروز اور کئی دوسرے مذاہب کے لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن مذہبی جبر، تفریق اور منافرت کے سبب رفتہ رفتہ مذہبی اقلیتیں ان ملکوں سے یا تو کہیں اور چلی گئیں یا پھر ختم ہو گئیں۔ مذہبی اقلیتیں ہی نہیں، مسلمانوں کے مختلف اقلیتی فرقے بھی اکثریتی فرقے کے ظلم اور جبر کا ہدف بنتے رہے ہیں۔ محض ایک دو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت والے کسی بھی ملک میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ یہی نہیں، بہت سے ملکوں نے اسلام کے بھی دروازے بند کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے تو مکہ اور مدینہ شہر میں ہی غیر مسلم انسانوں کے داخلے پر ہی پابندی لگا رکھی ہے۔ مسلم اکثریت والے بیشتر ممالک سعودی عرب، کویت، اردن اور متحدہ عرب امارات کی طرح کسی بادشاہ کی ذاتی ملکیت ہے۔ ایران جیسے کئی ممالک سخت گیر ملاؤں کی گرفت میں ہیں۔ مصر اور شام جیسے کچھ ممالک الگ الگ قسم کے آمروں کے تحت آتے ہیں۔ ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ملک جمہوریت، آمریت اور مذہبیت کے درمیان کنفیوزڈ رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسی مذہبی جمہوریتیں سخت گیری سے لڑتے لڑتے اب لاغر ہوتی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطی ہی کی طرح بھارت کا شمالی خطہ بھی دنیا کے کئی بڑے مذاہب کے ظہور کا مخزن تھا۔ یہیں پر ہندوازم، بودھ، جین اور سکھ مذاہب نے جنم لیا۔ ان میں سے بیشتر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہوئے وجود میں آئے، لیکن ہندو اکثریت والی بھارتی جمہوریت میں یہ سبھی مذاہب پھل پھول رہے ہیں۔ یہاں ہر مذہب کو برابر کا درجہ ہی حاصل نہیں ہے، انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ اور تبدیل مذہب کا بنیادی حق بھی حاصل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مذہب ختم نہیں ہوا۔ یہی نہیں، یہاں صدیوں سے ہر اس مذہب کے لوگ آباد ہیں جو اپنے ملکوں میں ستائے گئے۔ تو پھر کیا مسلم حکمران آزادی، برابری اور آزادی اظہار کے جمہوری تصور سے خوفزدہ ہیں؟ کیا ان حکمرانوں نے اپنے سیاسی اور ذاتی مفاد کے حصول کے لیے مذہب کو یرغمال بنا رکھا ہے؟ اس کا جواب اس حقیقت میں پنہا ہے کہ یہ حکمران ہر طرح کی آزادی اور مذہبی مساوات کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب سنیے بھارتی فلمی دنیا کا رنگا رنگ احوال اور چٹ پٹی خبریں ہمارے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں۔
بی بی سی،
پارٹی تو بنتی ہے بھائی، اپنے بجرنگی بھائی جان کی 50ویں سالگرہ جو ہے۔ بجرنگی بھائی جان اپنا یہ اسپیشل برتھ ڈے کیسے منائیں گے یہ تو معلوم نہیں، ہاں ہو سکتا ہے کہ اس سال وہ اپنی شادی کا اعلان کر ڈالیں۔ تو رابن ہوڈ پانڈے جی، کیا خیال ہے، شادی کریں گے؟
ہر جگہ سب کو ایک ہی چیز کی بڑی ہے کہ میری شادی کب ہو رہی ہے، تو ایک دم نیشنل نیوز بن گیا ہے۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج بالی ووڈ میں سنیے کہ فلم باجی راؤ مستانی کے گانے پر کانٹروورسی پر کیا کہتے ہیں رنویر سنگھ۔ شاہ رخ ایک بار پھر بولے انٹالرنس پر، اور دھوم مچائیں گے سلمان خان کے ساتھ۔ فلم باجی راؤ مستانی اور دل والے کے درمیان مقابلہ جاری ہے، حالانکہ کمائی کے معاملے میں دل والے آگے ہے، لیکن باجی راؤ مستانی کے بارے میں بھی پوزیٹیو ریاکشنز آ رہے ہیں، اور خود بالی ووڈ میں بھی فلم پر بات ہو رہی ہے۔ شاہد کپور نے بھی فلم کے ساتھ ساتھ پریانکا چوپڑا کی تعریفوں کے پل باندھ ڈالے۔ کیوں نہ ہو بھائی، پریانکا ان کی پرانی دوست جو ٹھہری۔ پریانکا بھی کہتی ہے کہ इंडस्ट्री में सब उनके दोस्त हैं, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ कदम जमाने के लिए उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ा। क्यों प्रियंका?
प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई हैव ऑलवेज सेड दिस एंड पीपल डोंट बिलीव इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरा करियर कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया है। आई हैव कम्पीटेड ऑलवेज विद माई सेल्फ, सी माई फिल्म्स, आई हैव नेवर सेड दैट अच्छा उसने कौन सी फिल्म की उससे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। आई हैव ऑलवेज सेड अरे मेरी लास्ट फिल्म में मैंने ये किया, अब मैं आगे क्या करूंगी भाई, मैं ऊपर कैसे, यू नो, सो आई हैव सेट माई ओन स्टैंडर्ड्स फॉर मी टू बीट। So that is why I think I can be friends with most of the colleagues that I work with.
Wow, Priyanka, dosti aur woh bhi Bollywood mein, yakeen nahi hota. बाजीराव मस्तानी के हीरो रणवीर सिंह फिल्म की कामयाबी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वैसे खुश तो वो हमेशा ही रहते हैं। इसी दौरान किसी ने उनसे फिल्म के गाने पिंगा पर होने वाली कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में पूछा तो उनका कहना था,
मैं तो उस गाने से बहुत खुश हूँ, बहुत क्लियर थे कि हम क्या बना रहे हैं, हम क्लियर बहुत हैं कि हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना और प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बना, ये मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट है। एक किताब पेशवा घरानिया का इतिहास, ये इस किताब से प्रेरित है ये कहानी। मिस्टर भंसाली इज बिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ओपन अबाउट दिस एंड हैज बिन सेइंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग। लोगों को पिक्चर देखनी चाहिए, प्लीज एक्सेप्ट दैट इट इज अ पीस ऑफ मेन फिक्शनल मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट दैट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ए बुक। Above and beyond that, what protests they have, I think they can take it up with the producers, the writers, or the directors.
ठीक है रणवीर, फिल्म पर कॉन्ट्रोवर्सी तो उसकी कामयाबी की गारंटी होती है। बॉलीवुड के किंग खान भी कॉन्ट्रोवर्सीज के बादशाह हैं। नहीं नहीं, फिलहाल तो कोई नई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई, पर पिछली कॉन्ट्रोवर्सी इतनी जबरदस्त थी कि अभी तक शाहरुख उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। अब वो जहाँ जहाँ अपनी फिल्म दिलवाले के प्रमोशन के लिए पहुँचते हैं, वहाँ वहाँ उनसे इंटॉलरेंस पर उनके बयान के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अब अनुपम खेर साहब ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
I'm not questioning them. I know Anupam ji feels, and the beauty of tolerance in the Hindi film industry is ki do tabke hain, ki Diwakar bhi hain aur Anupam ji bhi hain aur Madhur Bhandarkar bhi hain, but they all feel they can talk and discuss and give their point of view. Tolerance in a country means giving your point of view, and in the film industry or any creative field there is ki hum discuss kar sakte hain. Isme ye nahi hai ki wo unke against hain ki unke saath hain, but symbolically it's fantastic. Meri sirf yahi dua hai aur hope hai कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूं, ये दूं, मेरे पास तो नेशनल अवार्ड ही नहीं है, पहले मुझको अवार्ड दो फिर उसके बाद वापस करूंगा मैं।
चले दुआ करते हैं कि जल्दी ही आपको भी नेशनल अवार्ड मिल जाए।
सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने क्या, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया है मैंने, प्यार किया, प्यार किया।
इनकी कहानी 25 साल पहले उस वक्त शुरू हुई जब 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और वो बन गए बॉलीवुड के सुपरस्टार और आज के दबंग खान।
आई लव यू ऑल दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।
शोले फिल्म के राइटर सलीम खान के साहबजादे सलमान खान की अपनी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, जिसमें एक्शन भी है और इमोशन भी और ट्रेजेडी भी। सलमान खान की मोहब्बत में नाकामी या यूं कहा जाए कि नाकामियों और नई नई दोस्तियों के चर्चे भी आम रहे, क्यों सलमान?
डिपेंड करता है फ्रॉम वुमन टू वुमन, हर एक में बहुत सारी खूबियां होती हैं और आई डोंट सी के किसी औरत में कोई खामी हो या किसी मर्द में कोई खामी हो। एक व्हेन यू नो समबडी यू हैव टू फर्स्ट नो दैट यू गोइंग टू आर यू गोइंग टू बी एबल टू लिव विद हर फॉल्ट्स और हिज फॉल्ट्स। खूबियां तो होती ही हैं और अगर आप उन फॉल्ट्स के साथ रह सकते हैं तो फिर आप डिसाइड करें। आपको कोई हक नहीं है कि आप एक बार समझा सकते हैं, दो बार समझा, तीन बार, आपको जो चीज़ अच्छी लगी है सडनली, जो क्वालिटीज़ अच्छी लगी हैं वही क्वालिटीज़ आप बाद में रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है।
मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
सलमान खान का फिल्मी करियर कमोबेश कामयाब ही रहा। 1991 में साजन, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। 1994 में हम आपके हैं कौन, दीदी तेरा देवर दीवाना, आए राम कुड़ियों को डाले दाना। 95 में करण अर्जुन और 99 में हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों ने उनके करियर को चार चांद लगाए। तो सलमान, इस कामयाबी का राज क्या है?
जी क्योंकि जो मैं देखता हूँ रियल लाइफ के अंदर, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ पर्दे पर। तो ये सब जो आप मुझे देख रही हैं फिल्मों में, ये कहीं ना कहीं किसी दोस्त को, किसी बुजुर्ग को, किसी फैमिली मेंबर को, या जनता के किसी आवाम के किसी आदमी को करते हुए देखा है। उस वक्त ये अच्छा लगा था तो जहन में बस गया था, तो एक राइट टाइम पे वो निकल आना और पर्दे पे छप जाना, वो एक ट्राई करता हूँ कि बिना फोर्स किए किसी चीज को एक राइट तरीके से प्लेस किया जाए।
सलमान पर जहां घमंडी और बड़बोलेपन का इल्जाम लगाया जाता है, वहीं उनकी चैरिटी वर्क की मिसालें भी दी जाती हैं।
क्योंकि स्ट्रगल किए हैं, जानवर और इंसान में एक ही फर्क है कि जानवर के पास ना फ्रिज होता है ना तिजोरी होती है, वो डे टू डे जीता है। जिस दिन आदमी से वो फ्रिज और तिजोरी निकाली जाए, वो भी जानवरों की तरह डे टू डे जिएगा और इंजॉय करेगा।
कामयाबी के बाद सलमान की जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उनके करियर को भी मुतासिर किया और कई फ्लॉप फिल्मों के बाद फिल्म तेरे नाम ने एक बार फिर उन्हें वही ला खड़ा किया जहां वो आज भी मौजूद हैं।
तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम।
फिल्म नो एंट्री, वांटेड और दबंग के बाद सलमान बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन गए। बॉडीगार्ड, दबंग 2 और किक जैसी फिल्मों के बाद अब सलमान की फिल्में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 करोड़ का बिजनेस करने लगी हैं। बजरंगी भाईजान इसकी एक मिसाल है। इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहे जाते हैं, तो शादी कब करेंगे?
पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया, इजिप्ट से लेके यूएई से लेके हर जगह सबको एक ही चीज की पड़ी है कि मेरी शादी कब हो रही है। तो एकदम नेशनल न्यूज बन गया है।
शादी चाहे जब भी करें, लेकिन अपने फैंस को हिट फिल्में देते रहिएगा। तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और उन सामईन के लिए जिन्होंने हमें जरा देर से सुनना शुरू किया, आज सैरबीन का बड़ा मौजू था भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अचानक लाहौर का दौरा और खित्ते के लिए इसके मुज़मेरात। इस सिलसिले में तज़ज़ियाकारों के इंटरव्यूज़ आपको bbcurdu.com पर भी मिलेंगे। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी लीजा हक और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी और सैरबीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ روز اچانک پاکستان آمد پر پاکستانی سیاستدانوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا، وہیں بھارت میں بھی اپوزیشن کی جماعت کانگریس نے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے استاد جی این سائیں بابا کو ماؤ باغیوں سے تعلق کے شبہ میں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں گزشتہ سال مئی میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ 14 ماہ قید بھگت چکے ہیں۔ ایک فرانسیسی خاتون صحافی ارسلا گوٹھیے کو چین سے نکالے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جنہوں نے جنوبی صوبے شنجیانگ میں مسلمان اوغر اقلیت کے لیے بیجنگ کی پالیسی کے بارے میں لکھا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کئی ساحلی شہروں میں بشمول سیمفروپول انسداد دہشت گردی کے غرض سے چیک پوسٹیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور سربیا میں پولیس نے انسداد بدعنوانی کی وسیع ترین تحقیقات کے سلسلے میں سابق وزیر سمیت 79 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔